सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के ताज़ा शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के शुमारे में आप सुनेंगे कराची में होने वाली 7वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट।
उर्दू जबान और उसके साथ जुड़ी हुई तहजीब की बका और तरवीज के लिए एक मरबूत कोशिश, 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जारी रही।
बरतानिया में मुकीम उर्दू के एक बुजुर्ग अफसाना नगार जनाब मकसूद इलाही शेख से हमारा मुकालमा।
अफसाने भी लिखता हूँ, अफसाने भी लिखता हूँ, बल्कि मैंने एक नई सिर्फ ईजाद की है, ये जो है मैं इसे पॉप कहानी कहता हूँ। तो इसमें सहूलत है कि हर मौजू पर बड़ी आसानी से आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, तरसील होती है, पैगाम की होती है, मुद्दा और मकसद दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। तो आजकल मैं जी पॉप कहानियां भी लिख रहा हूँ, अफसाने भी लिख रहा हूँ।
और दीवाने गालिब की गजल नंबर 210 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करेंगे।
जिस हालात का जिक्र है इस गजल में उसमें कुछ तसलसल है, कुछ अपनी किस्मत की शिकायत है, लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें एक पुरसकून कैफियत है, जिसको कहते हैं कि दिल जो है वो हर चीज को आजमाता है लेकिन फिर उसको सब्र भी आ जाता है। कहते हैं, कहूं जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम यूं कहो तो क्या कहिए।
ये है हमारे इस प्रोग्राम की एक सौती झलक, तफसील इस ऐलान के बाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
सबसे पहले तذکرہ कराची में होने वाली 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का। कराची आर्ट्स काउंसिल हर बरस इसका एहतमाम करती है और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के अदीब और शायर शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में समंदर को कूजे में बंद किया गया है। अदब का ऐसा कौन सा मौजू होगा जिस पर बहस न हुई हो, कौन सी सिन्फ है जिसका अहाता न किया गया। इस सारी कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर रुदात कराची से हमारे साथी शहजाद हुसैन साहब ने मुरतब की है। लीजिए समाज फरमाइए ये रिपोर्ट।
उर्दू जबान और उसके साथ जुड़ी हुई तहजीब की बका और तरवीज के लिए एक मरबूत कोशिश, 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जारी रही। इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अहमद शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए कहा,
पाकिस्तान में एक रिवाइट डाली थी हमने और मेरे अदारे के जरिए 7 बरस से ये कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ और ये कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि वॉइस ऑफ अमेरिका भी हर साल कवर करता है और ये अब जबान के एतबार से, उर्दू जबान के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई है। इतने मुल्कों से और पूरे मुल्क भर से और हिंदुस्तान से इतने स्कॉलर कहीं जमा नहीं होते, जबान पर, तहजीब पर, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर, नावल पे सेशन, शॉर्ट स्टोरी पे सेशन, पोइट्री पे सेशन, मीडिया पे सेशन, फिर रिव्यू करते हैं जबान को कि इसके मसाइल क्या दरपेश हैं और उसका हल क्या है। तो बहुत वर्सटिलिटी है क्योंकि हर जबान अपने साथ एक तहजीब को भी लेके चलती है। तो अब ये कॉन्फ्रेंस असल में सिर्फ उर्दू जबान की कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जबान और तहजीब और सकाफती कॉन्फ्रेंस में बदल गई।
چار روز تک جاری رہنے والی کانفرنس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات موجود رہیں۔ کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے ساتویں عالمی اردو کانفرنس کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
آج کی تقریب بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کھیل ہے داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، تو اردو زبان تو آ رہی ہے اور اپنے نخرے دکھا کر آ رہی ہے۔ آرٹس کاؤنسل اور اس کی گورننگ باڈی اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اردو کانفرنس ایک روایت بن گئی ہے۔ سال کا جب یہ حصہ شروع ہوتا ہے تو بےتابی سے اردو کانفرنس کا انتظار ہوتا ہے، گلدستہ جمع ہوتا ہے، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، شاعری، ادب، نعت گوئی بھی اس دفعہ شامل ہو گئی ماشاءاللہ، اور ایسے ایسے مقالے پڑھے جاتے ہیں جو بہت پازیٹیو سگنلز چھوڑتے ہیں، اور ہمارے آپ سب کے لیے اور نئی نسل کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے کہ زبان سے ان کا رشتہ رہے تاکہ ان کے اندر تہذیب جاگتی رہے۔
مشہور و معروف اداکار طلعت حسین نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے اردو کانفرنس کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا،
میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، جو کسی بھی زبان کا لٹریچر جو ہوتا ہے، اس سے واقفیت اگر ہو اس قوم کی نوجوان نسل کو، تو وہ تہذیب میں ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اب ہمارے ہاں تو انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے اور وہ بھی الٹی سیدھی، اور وہ بھی امریکی لہجے میں ہے نا، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ادیب جو ہیں وہ کتنے بڑے ادیب ہیں آپ کے، اور کیا کچھ لکھ رہے ہیں، اور کیا شاعری کا معیار ہے، اور کیا تنقید کا معیار ہے، تو وہ ان کی واقفیت کے لیے یہ ضروری ہے۔
ساتویں عالمی اردو کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، ڈینمارک، فن لینڈ، کینیڈا، مصر، ایران اور ترکی سمیت 20 ممالک سے مہمان تشریف لائے، اور اس کانفرنس میں آج کے تناظر میں زبان و ادب کی مجموعی صورتحال، اردو کا جدید ناول اور افسانہ، اردو اور پاکستانی زبانوں کے رشتے اور ناطے، ذرائع ابلاغ اور زبان، ترقی پسند تحریک کے اردو ادب پر اثرات، اردو زبان کو درپیش مسائل اور اس کا مستقبل، حالی اور شبلی کے جشن صد سالہ، اردو ڈرامہ، روایت اور مسائل، خطے میں امن کے مسائل جیسے موضوعات پر بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس میں ضیاء محی الدین کے منتخب اقتباسات، عالمی مشاعرہ، کلاسیکل رقص اور میر تقی میر سے لے کر پروین شاکر تک کی غزلوں پر منحصر میوزیکل پروگرام شامل تھا۔ کانفرنس میں کتابوں کی تقریب اجرا بھی ہوئی، جس میں پہلے دن مشتاق احمد یوسفی کی پانچویں کتاب شام شیر یارہ کی تقریب اجرا قابل ذکر ہے۔ اس موقع پر ضیاء محی الدین نے کہا،
ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم بقول ابن انشاء ظرافت کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم بہت محسوس ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا ہے، جیسا ابھی ذکر کیا آپ افتخار عارف صاحب نے، کہ یوسفی صاحب کا علم کتنا وسیع ہے۔ وہ کسی موضوع پہ بھی لکھیں، مچھروں کا ذکر کریں یا مصوروں کا یا مرغیوں کا، ان کے جملہ آئے معترضہ جو ہیں ان میں ایسی کاٹ ہوتی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا مغرب یا مشرق یا مشرق بعید یا مشرق وسطی کا کوئی ایسا مفکر یا بڑا مصنف ہے جس پر ان کی نگاہ نہ ٹھہری ہو۔ میری نظر میں انسانی کمزوریاں ظرافت کا منبع ہیں، تو یوسفی صاحب جب کسی شخص کی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ اس شخص پہ پیار بھی آتا ہے، اس لیے کہ ان کا انداز مربیانہ انداز نہیں ہے، اور پھر خود وہ اپنا ذکر کرتے ہیں ایسی عاجزی اور ایسی انکساری کے ساتھ کہ ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے کیسے تعصبات اور کیسے کیسے توہمات میں گھرے ہوئے ہیں۔
ضیاء محی الدین نے یوسفی کی ایک تحریر پڑھ کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔
نیا نیا پاکستان قائم ہوا تو پارسیوں کے بنائے ہوئے اردو تھیٹر میں کام کرنے والوں کی کچھ کھرچن ابھی باقی تھی، میں نے بھی وہ منڈوا بارہا دیکھا۔ یوسفی صاحب نے جس عمدگی سے اس تھیٹر کمپنی کا نقشہ کھینچا ہے وہ میں ان کی لاجواب تحریروں میں سے ایک شمار کرتا ہوں اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہال کی دیواریں اور چھت ٹاٹ کی تھی جن میں خلاف محاورات پیونز بھی ٹاٹ ہی کے لگے تھے. چھت کمری کیلنڈر کا کام دیتی تھی. ٹاٹ کی قناتوں میں بھی جا بجا سر کے برابر سوراخ ہو گئے تھے. کھیل کے شروع میں ان میں سر گھسا کر باہر والے اندر کا تماشا دیکھتے, آخر میں اندر والے گردن نکال کر باہر کی رونق دیکھ لیتے تھے. فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 8:45 آنے کا ہوتا تھا. اس میں صوفوں کا تکلف تھا جن کے فولادی سپرنگ لباس مجاز پھاڑ پھاڑ کر 6-6 inches باہر نکل آئے تھے. انہیں رانوں کے بیچ میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا.
اس سوال کے جواب میں کہ آج بہت سے لوگ اردو کے استعمال کو باعث شرم اور انگریزی کو سٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں, طلعت حسین نے کہا,
یہ وہ سٹیٹس سمبل تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا بنا ہوا ہے, کیونکہ آپ یہ نہ بھولیے کہ جو بڑی کلونیل پاور ہوتی ہے جب مسلمانوں کی تھی تو مرزا غالب کا بھی تو شعر ہے نا, وہ ترکوں کا زمانہ تھا. زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی یعنی ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, یہ خیر انسان کا رویہ تاریخی طور پر ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو بھی قوم پاور میں رہتی ہے یا سپر پاور رہی ہے اس کے وہ تمام عادات و اطوار, فیشن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا ان کی نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. اور اب لیکن وہ جو جتنے ممالک ہیں انہوں نے اپنی تہذیبوں کو زندہ رکھا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو تباہ کر دیا گیا.
سوشل میڈیا کے اردو پر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے طلعت حسین کا کہنا تھا,
سب سے زیادہ خرابی آپ کے ہاں ایک ہی چیز سے ہو رہی ہے, آپ کے ہاں کیا پوری دنیا میں, اور وہ سوشل میڈیا ہے. کیونکہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ پیسٹ کر رہا ہے وہاں. اچھا وہ بچے چونکہ ان کو تو وقت گزارنے کے لیے کچھ چاہیے نا, وہ اس پہ پڑھتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں, اس کے حساب سے وہ اپنے کرتے رکھتے ہیں. ورنہ ہمارے وقت میں تو ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے. میں آج تک نہیں پڑھتا, سوشل میڈیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں.
برطانیہ سے تشریف لائے معروف صحافی اور براڈکاسٹر رضا علی عابدی نے سوشل میڈیا اور اردو کے بارے میں کہا
کہ اب تو زمانہ کمپیوٹر کا آ گیا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس نے دنیا میں ایک مکالمہ شروع کر دیا. ساری دنیا باقی ساری دنیا سے گفتگو کر رہی ہے, اور میرا جملہ ہے کہ دنیا برہنہ ہو گئی ہے, سب نظر آنے لگا ہے نا. جس سے ہم بے خبر تھے, دنیا کے جن پہلوؤں سے ہم بے خبر تھے وہ ہمارے سامنے آیا ہو گئی ہیں. تو دنیا برہنہ ہو گئی ہے اور دنیا مکالمہ کر رہی ہے. مکالمہ جو ہے نا وہ دو آدمیوں کی گفتگو ایک تیسرا ذہن پیدا کرتی ہے. میری آپ کی گفتگو سے ایک تیسرا ذہن فضا میں پیدا ہو رہا ہے جو آپ کو بھی متاثر کرے گا, مجھے بھی. میں بھی دیر تک سوچتا رہوں گا جو میں نے کہا ہے, آپ کے ذہن میں بھی یہ سب گھومتا رہے گا دیر تک جو میں نے کہا ہے.
اس ہی موضوع پر وی او اے سے بات کرتے ہوئے امجد اسلام امجد کا کہنا تھا,
یہ بات یہ ہے کہ زمانے جو ہے نا جی یہ ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہیں, ان میں چینجز آتی رہتی ہیں. اردو اتفاق سے ایک زبان ہی ایسی ہے جس کی بیسک جو کیمسٹری آپ کہی ہے وہی ہے کہ یہ نئے لفظوں کو ایبزارب کرتی جاتی ہے اپنے اندر. تو اس لیے پھر یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں چینلز وغیرہ میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس پر کوئی جس کو کہنا چاہیے کنٹرول شاید ذرا سخت لفظ ہے, اس کو کوئی چینلائز نہیں کیا گیا, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اگر وہ کر دی جائے ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. نئے لفظوں کو آنا چاہیے, نئی ترکیبوں کو آنا چاہیے, اس سے زبان بڑھتی ہے. اس میں خرابی پیدا, خرابی اس وقت ہوتی ہے جو جب آزادی جس کو کہنا چاہیے بے مہار ہو جائے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو, وہ اس وقت پرابلم ہوتی ہے, ادروائز اٹس آل.
جبکہ بھارت سے آئے مہمان شاعر خوشبیر سنگھ شاد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اردو اور سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے اردو اتنی مقبول زبان ہے کہ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ بالکل صحیح بات ہے کہ زبان کے ساتھ تھوڑا سا مذاق ہو رہا ہے کیونکہ وہ شاید ان کو یہ علم نہیں ہے جو, لیکن وہ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جو حالات کو حالاتوں بولتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان جاہل ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
خوشبیر سنگھ شاد خطے کی صورتحال اور اس کے زبان و ادب پر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت پر امید نظر آئے.
سب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے اور وہ سطح پر وہ اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ حل بھی ہو جائے گا. ادیب تو صرف جوڑنے کے لیے ہوتا ہے, محبت کا پیغام دینے کے آتا ہے پوری دنیا میں, اور ہمارا کام یہی ہے کہ محبت کا جو پیغام ہے وہ ہر جگہ پہنچے.
اردو زبان اور خطے کی سیاسی و عسکری صورتحال پر بھارت سے آئے مہمان شاعر ابھیشیک شکلا کا کہنا تھا,
بنیادی رکن کسی بھی زبان کا محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم ٹریول کرتے ہیں محبتیں ساتھ لے کر کے, ہم بہت عقیدے سے بہت محبت سے آئے ہوئے ہیں. یہ سرحدیں زبان کے لیے نہیں, سرحدوں کا ادب سے کوئی تعلق نہیں. اچھا شعر وہ احمد مشتاق کا ہو یا فراق گورکھپوری کا, وہ اردو کا خاصا ہے اور ہم سب اردو کے چاہنے والے اسی حیثیت سے ایک دوسرے ملک میں آتے جاتے ہیں.
اردو اور دوسری پاکستانی زبانوں پر بات کرتے ہوئے طلعت حسین نے کہا,
تو یہ ایک سیاسی سلسلہ ہے. اگر آپ کو اسی چیز سے تکلیف اگر اس بات سے ہے کہ چار صوبوں کی چار مختلف زبانیں ہیں, تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے جو ہندوستان میں ہوتا رہا ہمیشہ, کہ آپ ہر صوبے میں کی زبان جس میں جو وہ زبان بول رہا ہے اس زبان کے علاوہ ایک دوسرے صوبے کی زبان پڑھوائیے اور اردو بھی پڑھوائیے, بات ختم ہو گئی. چاروں صوبے کی زبانیں ایک دوسرے پڑھنے ہوں گے, تو آپ کبھی آپ نے غور کیا کہ کوئی غیر ملکی آپ کی زبان میں بات کرے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو اگر میں اردو سپیکنگ ہونے کے ناطے سندھی بولنے لگ جاؤں تو وہ کتنا خوش ہوگا, یا پشتو بولنے لگ جاؤں تو کتنا خوش ہوگا, پنجابی تو خیر بول ہی لیتے ہیں, بلوچی بولنے لگ جاؤں تو کتنا خوش ہوگا. اسی طرح سے وہ اردو وہ جو پشتو یا سندھی بولنے والا یا بلوچی بولنے والا ہے وہ اردو بولے گا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی. تو سیدھی سی بات ہے, اس کو آپ کو قومی زبان بنانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے, آپ کی شناخت نہیں بن سکی. آئی ایم سوری, اس لیے کہ وہ ہماری یعنی ہماری ول ہی نہیں تھی کہ ہم اس جگہ کو ایک قوم بننے دیں, کیونکہ ایک قوم بننے دیں گے تو اکٹھے ہو جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے تو کھانے پینے کا کام ختم ہو جائے گا سارا.
کانفرنس میں شیما کرمانی اور ان کے شاگردوں نے کلاسیکل رقص پیش کیا. ساتویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر معروف مصنف اور ڈرامہ نگار انور مقصود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ ساتویں انٹرنیشنل کانفرنس ہے اردو کی, اور جو اردو کے حالات ہیں میرے خیال میں دو سال اور آئے گی ایسی کانفرنس, مگر اردو بہت بڑی زبان ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آرٹ کونسل کو بھی اور وائس آف امریکہ کو بھی, کہ کم سے کم پاکستانیوں کے لیے ایک پروگرام اچھا ہوتا ہے وائس آف امریکہ کا اردو کا پروگرام.
اپنے کلام سے کچھ عطا کرنے کی فرمائش پر امجد اسلام امجد نے,
محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا,
سنا کر واہ واہ کہنے کا موقع دیا تو بھارت سے آئے شاعر خوشبیر سنگھ شاد نے,
یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے, یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی, سر کا حصہ ہے,
سنا کر داد وصول کی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
کراچی میں منعقد ہونے والی ساتویں عالمی اردو کانفرنس کی مختصر روداد کراچی سے شہزاد حسین بیان کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ سزا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے. پروگرام ان دا نیوز میں یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر۔ اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89۔
آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مستقل سلسلوں کی طرف۔ سب سے پہلے جناب مقصود الہی شیخ سے ہمارا تفصیلی مکالمہ۔ شیخ صاحب افسانہ نگار ہیں اور اردو ادب سے والہانہ عشق رکھتے ہیں۔ ساری عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزار دی۔ برطانیہ منتقل ہونے سے پہلے یہ صرف افسانے لکھتے تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو پھر اردو کے فروغ کے لیے انجمنیں بھی قائم کیں اور رسالے بھی شائع کیے، ساتھ ساتھ افسانے کے شعبے میں ایک نیا تجربہ بھی کر ڈالا۔ مقصود الہی شیخ صاحب کی اس طویل گفتگو کے صرف چند اقتباسات سماعت فرمائیے۔
میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ ماحول کچھ ادبی تھا۔ میرے سارے بڑے بہن بھائی جو لکھنے لکھانے میں اور ان کے مضامین وغیرہ چھپتے تھے، بہن کا عورتوں کے میگزین میں اور بھائیوں کا دوسرے اخبار رسالوں میں ادبی دنیا، وہ پرانے زمانے کے جو تھے۔ اسی ماحول میں میری آنکھ کھلی تو میں چوتھی جماعت میں تھا جب میں ایک رسالہ ہے پھول، اب بھی ہے، ہوتا تھا بچوں کا رسال، مجھے سالگرہ کے تحفے کے طور پر ملا۔ اس کے ساتھ میرا شوق بڑھا تو پھر میں ایک اور رسالہ تھا بچوں کا باغ، ایک اور رسالہ تھا نو نہال، ایک اور رسالہ تھا تعلیم و تربیت، یہ سب میرے نام آنے لگے، پڑھنے لگے۔ تو میں چوتھی جماعت میں تھا جب میں نے پہلا وہ لکھا، مضمون لکھا انشاء اللہ خان انشاء پر، وہ بچوں کے باغ میں چھپا، چوتھی پانچویں کی بات ہے۔ اس کے بعد بس پھر وہ چھپنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے یہ چھٹی نہیں ہے منہ سے لگی ہوئی، وہ شوق بڑھتا گیا، لکھتا گیا۔ پھر میں 47 میں اپنے آبائی شہر گجرات چلا گیا، جولائی 47 میں اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہاں جو اسکول میں شروع کی میں نے بزم فروغ اردو، اور وہاں پر بھی لکھنے لکھانے کا شوق رہا۔ پھر میں نے چونکہ عمر کا تقاضا تھا بچوں کے بعد لڑکے لڑکیوں کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جائزے کا، اس میں افسانہ تو نہیں ہوتا تھا، نہ بچوں کی سی کہانی ہوتی تھی، افسانچہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ پھر میں میں نے اسکول میگزین کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد گجرات سے راول پنڈی گیا تو وہاں سے ایک رسالہ نکالا جو شمال مغربی پاکستان کا واحد نیم ادبی نیم علمی نیم فلمی رسالہ تھا، نغمات۔ تین چار سال چلانے کے بعد پھر میں چلا گیا کراچی، وہاں میں جا کر میں نے گریجویشن کی کراچی یونیورسٹی سے، اور مختلف رسالوں میں لکھتا رہا۔ وہاں سے پھر میں یہ ہجرت کرایا اور 8-10 سال ادبی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہا، اور اس کے بعد پھر میری ایک کتاب آئی، اس کا دیباچہ احمد ادیب قاسمی صاحب نے لکھا تھا، میں تو کبھی ملا نہیں تھا، بڑے بڑے نام تھے ویسے مروب رہتا تھا، تو بڑی ہمت افزائی ہوئی۔ پھر دوسری کتاب لکھی گئی، پہلا مجموعہ تھا پتھر کا جگر، پھر دوسرا تھا برف کے آنسو۔ بس یہ چلتا رہا۔ پھر یہاں پر آ کر اردو کا حال دیکھا تو ایک ہفت روزہ شروع کر دیا، جو شمالی انگلستان کا واحد اردو ہفت روزہ تھا، وہ 25 سال چلایا۔ ریٹائر ہو گیا، پھر بھی دوستوں نے اور اپنی روح کی بے چینی نے مجبور کیا تو مخزن شروع کر دیا۔
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کی دو کتابیں شائع ہوئی ہیں، ایک کا نام تھا پتھر کا جگر اور برف کے آنسو، تو قاسمی صاحب نے جو جس مجموعے میں لکھا تو اس میں آپ کے افسانے شامل تھے سارے؟
جی ہاں، افسانے تھے، ایسی بات ہے، وہ دو تو نہیں، میری تو 5-6 مجموعے چھپے ہیں۔ اچھا، میں عرض کروں قاسمی صاحب نے پتھر کا جگر کا دیواچہ لکھا تھا۔ اچھا، اس وقت میرے یہ خیالات تھے، اس میں جب کتاب چھپی تو آخر میں یہ تھا کہ یہ جو سرور پر ہوتے ہیں نام وغیرہ ہوتے، کوئی ضرورت نہیں، مصنف کا نام پرنٹ لائن کی طرح ہونا چاہیے، اگر کسی کا دل چاہے تو داد دے، بے داد دینی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال وہ کتاب چھپی، مقبول ہوئی، اس کے بھی دو تین ایڈیشن چھپے, پھر یہ برف کا آنسو میں نے عرض کیا یہ چھپی, اور اس کے بعد جھوٹ بولتی آنکھیں چھپی, پھر ایک اور ہے مندر پن پلوں کے نیچے بہتا پانی, دو ناولیٹ لکھے شیشہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک ناولیٹ تھا دل ایک بند کر لی.
آپ نے جس دور میں مطلب افسانے پڑھنا شروع کیے اور اس کے بعد لکھنا شروع کیے, وہ یقیناً افسانوی ادب کا جو دور تھا وہ ایک انتہائی سنہرا دور تھا. بہت بڑے بڑے لوگ یعنی کرشن چند, احمد ندیم قاسمی, بیدی, منٹو, مطلب بے تحاشا نام تھے جو آپ کے ارد گرد تھے. تو اس ماحول میں جب آپ نے افسانہ نگاری شروع کی تو آپ کے کیا احساسات تھے کہ کیا آپ ان کے ساتھ اپنا کیسے رشتہ جوڑیں گے؟
رشتہ تو جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی, میں تو
ادبی رشتہ مراد ہے
ان کے سارے, اور یہ تو بڑے بڑے نام تھے. مثلا قاسمی صاحب سے بعد میں جب بھی ملاقات ہوئی میں نے انہیں سنا, بہت کم ان سے میں بات کرتا تھا, تو ادب لحاظ بھی تھا, اور انہوں نے بھی بڑی وہ حوصلہ افزائی کی, اپنے پرچے فنون میں بھی چھاپا, میرے دیواچہ اس کا لکھا, پھر جبکہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے. پھر یہ آخری جو میں نے مجموعہ لکھا من درپن, اس کا بھی انہوں نے لکھا, دیواچہ لکھا, اور شوکت صدیقی صاحب, اور سب بڑے مجھے ہمیشہ ہی سب کی طرف سے بڑھاوا ملا جی. اور آپ نے کہا سنہری دور, نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ویژن جو ہے بہت وسیع ہو گیا ہوا ہے, افسانہ لکھا جا رہا ہے ہندوستان میں, پاکستان میں, یورپ میں, یو کے میں, امریکہ میں, اور بڑے اچھے اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں, اور بڑی ان میں وسعت ہے, اور بہت ہی مختلف نو افسانے لکھے جا رہے ہیں. تو سنہری دور ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی یہ ایکسٹینشن ہے, یہ توسیع ہے جو آج کل لکھا جا رہا ہے. میں تو مایوس نہیں ہوں, میں یہ کہوں کہ جی ایک دور ختم ہو گیا وہ دوسرا شروع ہے, دوسرا کیا اسی کی توسیع ہے, اور جو تجربے ہوتے رہے ہمارے ہاں کئی ادوار گزرے ہیں فوجی ڈکٹیٹرشپ کے, اس زمانے میں بھی انہوں نے مزاحمتی ادب بھی پیدا ہوا, وہ بھی گزرا, جدیدیت اور ماں باپ جدیدیت, یہ سارے دور جو ہیں نا وہ سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یعنی کڑی سے کڑی ملتی ہے, وہ ایک وسیع سمندر ہے. اب تو اردو ادب بھی اور اردو افسانہ بھی, اس میں یہ سب دریا, سمندر, ندیاں گر رہی ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے.
اصل میں یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے غالباً کہ 20ویں صدی میں جو ادبی رسائل تھے ان کو بڑا زوال ہوا, اور ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے افسانہ نگار تھے ان کے افسانے جو تھے نقوش, فنون, ادی سیپ اور اس طرح کے بہت سے مخزن, سب بہت سے بڑے ادبی رسائل تھے جو اب نہیں شائع ہوتے. تو اب ظاہر ہے کہ ان افسانہ نگاروں کا تعارف جو تھا عام لوگوں سے وہ انہی رسالوں کے حوالے سے ہوتا تھا, اب وہ رسائل نہیں ہیں, اور جو لکھنے والی کھیپ تھی پرانی اب وہی لوگ تھوڑا بہت لکھ رہے ہیں, اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان سے آشنائی جو ہے عام لوگوں کی اب وہ نہیں ہے.
جی میں میرے اس پر جو خیالات ہیں, ویوز ہیں, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں وہ جو زمانہ تھا ترقی پسند تحریک شروع ہوئی ہے, تو جو جذبہ تھا اس میں یہ تھا کہ اگر ایک افسانہ, وہ دیکھیں بنگلور سے نکلتا تھا نیا زمانہ, وہاں سے نہیں چھپا تو وہ پشاور سے نکلتا تھا سنگ میل, اس میں چھپ گیا اور وہ چرچا ہوتا تھا, پڑھے جاتے تھے. اب اتنی وسعت آ گئی, لوگ اتنے پھیل گئے, اتنے ملکوں میں یہ زبان پھیل گئی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹاپو بن گئے ہیں, جزیرے بن گئے ہیں, اگر ان میں ارتباط ہو تو اب بھی وہی حال ہے. لوگوں کی شہرت ہوتی ہے اس طرح کی, اس لیے نہیں ہوتی کہ ادبی پرچوں کے جو مدیران ہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے پیجن ہول بنائے تھے, اس میں ڈال دیتے تھے, پھر اس کے بعد ڈائجسٹ آئے, انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا بلکہ اس کو غیر ادبی کر کے اچھوت بنا کر پرے پرے کرتے رہے, اور وہ آگے بڑھ گئے. اور یہ لوگ اشاعت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ادب اب بھی ادب ہے, وہ ڈائجسٹ نہیں تسلیم کیے جاتے. جیسے ایک رسالہ ہوتا تھا شمع جو تھا وہ فلمی پرچہ تھا, لیکن اس میں عصمت چغتائی, کرشن چندر, کس کس نے نہیں لکھا, اور وہ سب کو وہ خوش رکھتا تھا, معاوضہ دیتا تھا, لیکن ان سب نے لکھ تو لیتے تھے, پیسے لے لیتے تھے, لیکن وہ شمع کو ادبی رسالہ نہیں مانا. بھائی ادب میں اس نے بھی تو ادب کے فروغ میں حصہ لیا تھا, اسی طرح ڈائجسٹ نہیں ہوئے. اور یہ اب اس کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا کا وہ سلسلہ ہو گیا, ای میل ہو گیا, اور فلاں بات ہو گئی, یہ فلاں بات ہو گئی, اور سب کے وہ یہ وہ جو رسالے ہیں ان کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کا بالکل نوٹس نہیں لیا, اور نہ کوئی اشاعت کی ترقی کی. دیکھیں نا, جو اٹھتا ہے وہ بغیر وہ فیسبلٹی رپورٹ کے وہ پرچہ نکال دیتا ہے, وہ پھر اس کے بعد پیسے مانگتے ہیں ایڈیٹر صاحبان کے, جی مر گئے, اردو پر پیغمبری وقت آیا ہوا, پھر وہ رسالہ بند ہو جاتا ہے. نہ کوئی جب بند ہوتا ہے کہ پیسے وہ چندے کے واپس کرتے ہیں, نہ آئندہ کا کوئی. اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہے اس میں خود قصور ہے رسالوں کا, رسالوں کے مدیر صاحبان کا, کیونکہ ون مین شو ہوتا ہے, کوئی ادارہ تو نکالتا ہی, جو ادارے نکالتے ہیں وہ اور طرح کے مقبول عام پرچے نکالتے ہیں, وہ چل رہے ہیں, وہ خود کفیل ہیں. تو آپ جن پرچوں کی بات کر رہے ہیں ان کا حلقہ محدود ہوتا گیا, لیکن کیا وہ آپ یہ سمجھیے کلکتے کا رسالہ ہے اس میں جو چھپتا ہے اس کو اس کے بارے میں اسلام آباد میں نہیں پتا ہو, پتا ہوتا ہے, شہرت ہے, ایسے کیسے. اب دیکھیے اس گوشہ گیر آدمی کے پاس آپ پہنچ گئے, کہیں سے سنا ہوگا نا, واقف سے سنا ہوگا, دوست سے سنا ہوگا, کہیں نام اتفاق سے وہ آ گیا. پرانے زمانے میں کہتے تھے وہ جو سودے کی پڑیا ہے اخبار کے ردی کے کاغذ میں لپٹی آئی ہے, اس میں سے وہ لوگ پڑھتے تھے, پڑھنے کا شوق تھا. اب پڑھنے سے زیادہ چھپنے کا شوق ہے, محنت ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اور معطوب دوسری چیزوں کو کرتے ہیں, کچھ اس قسم کی سچویشن ہے. لیکن دیکھیے کتابیں اب بھی چھپ رہی ہیں, پہلے ادارے چھاپتے تھے, اب مصنف خود چھاپتے ہیں, آپ کے ہاں بھی, ہمارے یہاں بھی سب لوگ جو ہے پیسے دے کے گوشے چھپواتے ہیں, اپنی کتابیں خود چھاپتے ہیں اور خود ہی خریدتے ہیں. لیکن وہ اب پاکستان میں جو صورتحال ہے وہاں پر وہ چھاپ تو دیتے ہیں کتاب, لیکن وہ پلپ ہو جاتی ہے, وہ جتنی مصنف کو درکار ہے وہ نکاسی کی بات نہیں کرتے. بتائیے کون سی آؤٹ لیٹ ہے. پھر آپ کے امریکہ میں کتنے لوگوں کی کتابیں چھپی ہیں, کیا فیروز سنز اور دوسرے پرانے ادارے انہیں بیچتے ہیں؟ فروخت کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, خود ہی مصنف کتابیں اٹھائے پھرتا ہے, اور وہ یا تو مفت تقسیم کرتا ہے, یا پہلے رونمائی کا ہوا تھا رواج, اب وہ بھی ہو گیا, رونمائی پر کوئی خریدتا ہے, کتاب نہیں خریدتے. کتابیں پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہیں, رسالے پہلے سے زیادہ چھپ رہے ہیں, لیکن کس نمے پرست کے بھیا کی استعمال.
جناب مقصود الہی شیخ کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب مقصود الہی شیخ کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. شیخ صاحب سے ہمارا اگلا سوال تھا, اچھا یہ فرمائیے کہ جو اب یہ اردو کی جو نئی بستیاں قائم ہوئی لندن میں, شمالی امریکہ میں, یہاں اردو ادب کا کیا احوال ہے, اور کیا آپ لوگوں کو جو مروجہ بر صغیر کے اردو ادبی حلقے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے, وہ کس حد تک قبول کرتے ہیں, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, مطلب یعنی یہ کیا یہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں یہ آپ کی نسل تک رہیں گی, اور پھر جو آپ کے بعد آنے والی نسل ہے وہ اردو سے بے بہرا.
آپ نے ایک سانس میں کئی سوال, بلکہ آدھی ماضی کی اور آئندہ کی تاریخ بیان کر دی ہے. میں عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا نئی بستیوں کا, یہ ہماری نسل تک تو خوب چلا, اب آئندہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. بتائیے ہم اتنے فیشن زدہ ہیں, اپنے کلچر سے اتنے دور ہیں, اتنے نقال ہیں, مغربیت زدہ ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی تو اب اردو کیسے چلیں گی؟ وہ اردو جو ہے زبان کی بجائے بولی بن کر رہ جائے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ شوق ہوتا ہے یہاں چونکہ تربیت کے سامان نہیں, جو ہمارے میں ایک عرض کیا نا ہفتہ روزہ راوی چھاپتا تھا, اس میں بڑا تقاضا ہوتا تھا, میں چھاپیے چھاپیے جن کو شوق ہوتا تھا. جس وقت میں ذرا وہ دباؤ تو نہیں کہنا چاہیے, میں نے ان کا نقطہ نظر سمجھا تو میں نے ایک کالم شروع کیا ناقابل اشاعت, اس میں چھاپ دیتا تھا تاکہ جو میرے ادبی بزرگ ہیں اور دوست ہیں وہ اعتراض نہ کریں اور وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں, کیونکہ وہ پرچیزنگ پاور تو ان کے پاس تھی, وہ اپنے نام کی وجہ سے پرچے خریدتے تھے. تو وہ سلسلہ جو تھا وہ پھر جب انہیں پتا لگا کہ اردو میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تو انہوں نے انگریزی میں لکھا. اس وقت دو ایسی خواتین ہیں جن کی انگریزی میں کتابیں چھپ چکی ہیں, وہ راوی میں وہ قابل اشاعت نہیں تھے. تو یہ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ رومن اسکرپٹ میں وہ یہ جو ٹی وی کے اسکرین پر آتی ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں, بول لیتے ہیں, لیکن نہ اردو لکھ سکتے ہیں نہ اردو پڑھ سکتے ہیں. اردو اسکرپٹ میں جو نستعلیق میں ہے یا نسخ میں ہے اردو رسم الخط میں, تو زبان تو رسم الخط سے ہوتی ہے, رسم الخط بھی زندہ رہنا چاہیے اس کا, لیکن ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم میری نسل, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, ہم چھپتے رہے, خوش ہوتے رہے, لکھتے رہے, تخلیق کار بن گئے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن بچوں کا معاملہ صفر رہا. ان میں اگر کوئی تخلیقی صلاحیت ہے, حص ہے, تو وہ اب انگریزی میں اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بہتی ندیاں ہے یہ رکتی نہیں ہے, ایک جگہ رکاوٹ آئے گی دوسری جگہ نکل جائے گی تیسری جگہ نکل جائے گی. تو میں تھوڑا سا اب مایوس ہونے لگا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اردو درس و تدریس کا حال بہت برا ہے مغرب میں. جیسے جیسے ہماری نئی نسل جوان, اب تو تیسری دو نئی نسلیں آ گئی ہیں, وہ انگریزی جانے گئے تھے اسکولوں سے, وہ ماں باپ نے پرواہ نہیں کی, بچوں نے نام نہیں لکھایا, کلاس آہستہ آہستہ وہ انہوں نے فیز آؤٹ کر دی. تو یہ صورت حال ہے میرے بھائی جان. اردو جو ہے پتہ نہیں کوئی ہوگا, ویسے انگلستان کی بات کرتا ہوں, مثلا ہمارا ہفتہ روزہ تھا, جب ہماری شاخ کا گراف گرنے لگتا تو اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوتی, کبھی وہ جو کیا کہتے ہیں منگیتروں کا ریلا آ جاتا, کبھی اسی طرح کا آ جاتا, جو وہاں سے تیار ہو کر اردو پڑھنے والے آتے تھے, ہمارا حال پھر ٹھیک ہو جاتا. یہ بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جب یہاں پر اچھا ایک وقت تھا کہ وہ ان پڑھ لوگ بھی اخبار خرید لیتے تھے, اپنے کسی واقعے سے پڑھوا لیا کرتے تھے. تو اب نہ پڑھنے والا ہے نہ خریدنے والا ہے, اور دن بدن کمی ہے. ہر سال او لیول اے لیول 5,000-6,000 ہوتے ہیں, وہ صرف اپنا گریڈ اور اپنا وہ بڑھانے کے لیے, نہ وہ سرٹیفکیٹ پر, لیکن چونکہ واسطہ نہیں رہتا, وہ بات چلتی نہیں ہے. جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے وہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں انگریزی بولتے ہیں, ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور خود بھی اب جن کو انگریزی آ گئی ہے وہ بچوں کے ساتھ انگریزی میں ٹوں ٹاں کر لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا پالا مار لیا. لیکن ثقافتی طور پر, تہذیبی طور پر ہم نے اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے, اور بس جو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے, وہ دھوم تو بڑی ہے لیکن اندر سے خالی خالی ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ برطانیہ میں لندن خاص طور سے ایک زمانے میں خاصے ادبی حلقے سرگرم تھے, تو اب کیا کیفیت ہے آج کل؟
وہ اب بھی ہیں, سرگرمیاں ہیں, وہ اپنے وہ پاکٹس بنے ہوئے ہیں, گروہ ہیں, وہ جہاں سے گرانٹ مل جاتی ہے. یہ جو ہمیں انحصار آیا نا, جب تک خود رضاکارانہ طور پر انجمنیں کرتی نہیں بہت اچھے تھے. برمنگم کے مشاعرے کوئی جواب نہیں ہے, لندن کی محفلیں کوئی کمال کی ہوتی تھی, یہاں پر بھی بریڈ فورڈ میں بھی سلسلہ ہو جاتا تھا. جب گرانٹیں ملنے لگیں تو جو لوگ چلاک تھے وہ کوالیفائی کر کے گرانٹیں لینے لگے, گرانٹ ختم تو پھر ان کا شوق بھی ختم. تو اس وجہ سے لندن میں بھی بس بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں بڑی خوش دلی سے کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکوں. اور پھر میری تو انفرادی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, وہ ہر کوئی اپنے حال میں مست بھی ہے اور خوش بھی ہے. وہاں پر بھی ابھی تو چل رہا ہے نا. اب ہم نے ایک پل بنایا تھا مخزن کے نام سے, نو شمارے ہم نے چھاپے, اور مجھے یہ خیال ہوا تھا چونکہ راوی میں میں نے آپ کو بتایا نا ناقابل اشاعت کا ایک کالم شروع کی اور ایک رہتے تھے, تو یہاں کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی. وہ ہفت روزہ تھا لیکن اس میں ادبیت اس کی اتنی تھی کہ نئے نئے وہ دریافت ہوئے لکھنے والے, آج وہ سینئر لکھنے والے ہیں. پھر ان کا پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا, میرا جانا آنا ہو کہہ لگے فلاں ہم تو نہیں جانتے. تین چار نام ایسے تھے جو یہاں آنے سے پہلے ہندوستان پاکستان کے رسالوں میں لکھتے تھے, ان کا تو چرچا تھا یا نام تھا یا ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی. مثلا میں جب گیا 10 سال کے بعد گیا پاکستان میں تو میری پذیرائی ہوئی, او تو میں تو حق دک رہ گیا. میں نے کہا میں تو لوگ بھول جائے ہوں گے, کہتے زمانے کی یاداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میری طبیعت میں اور روانی آئی, لیکن نئے لوگ جو تھے ان کا کوئی چرچا نہیں تھا. تو ہم نے سوچا اپنے دوستوں کی مدد سے یہ مخزن جاری کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے ہندوستان اور پاکستان میں یہاں کے لکھنے والوں کو متعارف کرایا. اب بہت سے چھپتے ہیں, براہ راست چھپتے ہیں, ان کو اب تعارف کی ضرورت نہیں رہی ہے اور اس طرح سے یہ. لیکن آج بھی تعصب پایا جاتا ہے مدر لینڈ کے, ہمارے جو ہیں وہ نقاد بھی ہوں دوسرے بھی ہوں, وہ بڑے جزوز ہو کر نا, بڑے زچ ہو کر وہ تسلیم کرتے ہیں. کوئی خوش دلی سے یہاں کے لوگوں کو نہیں تسلیم کرتا نہ کہتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک وہ مرکزی دھارا کے وہ اس طرح سے نہیں ہوئے؟ اب ہاں تذکرے ہوتے ہیں, جائزے ہوتے ہیں سالانہ, ان میں اکا دکا نام آنے لگے ہیں. اور یہاں پر یا تو وہ تخلیق کے سوتے خشک ہو رہے ہیں, نئی نسل جو ہے وہ بے نیاز ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب.
اچھا جناب, آخری سوال یہ کہ اب آپ کی ذاتی جو مطلب ادبی مصروفیات ہیں ادارت کے علاوہ, اس میں کوئی افسانہ نگاری وغیرہ جاری ہے یا موقوف؟
بڑا دلچسپ حالت آیا. میں نے کہا نا کہ وہ ندی ہے, وہ رستہ ڈھونڈ لیتی ہے.
جی جی.
جب تک اسے پانی آتا رہے گا, یعنی جب تک ہمارا ذہن ہے. اب میں افسانے اب بھی لکھتا ہوں, افسانے بھی لکھتا ہوں, بلکہ میں نے ایک نئی صرف ایجاد کی ہے. یہ دیکھیے ود ان وہ کہوں گا کامرس کے وہ ایجاد کی ہے. افسانچے لکھے جا رہے ہیں, پھر سے رواج ہو گیا تھا, لیکن یہ جو ہے میں اسے پاپ کہانی کہتا ہوں. وہ قصہ ایسے ہوا, ایک صاحب ہیں صافی ہیں بڑے اچھے, یہ ہے سن جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تھی نا, 2000 شروع ہوا, تو وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے نوائے وقت لاہور کے لیے. ینگ آدمی تھے اور وہ کہنے لگے تھے یہ نئی صدی میں یہ دیکھیے پاپ میوزک ہو گیا ہے. اور اس کا میں نے کہا جی یہ آدمی کو میں تو یہ بھی سن لیتا ہوں, پاپ میوزک بھی سن لیتا ہوں اور پرانا میوزک بھی بڑا اچھا ہے, کلاسک میوزک اس سے بھی اچھا ہے, لیکن زمانے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو کہنے لگے کیا کبھی پاپ افسانہ بھی لکھا جائے گا؟ میں نے کہا نئی صدی میں ضرور لکھا جانا چاہیے, کیوں نہیں لکھا جائے گا. کہنے کون لکھے گا, کون شروع کرے گا؟ میں نے کہا میں لکھوں گا. چنانچہ میں نے ایک پاپ کہانی کی جو انشا کلکتہ میں 2007 میں چھپی, اور پھر اس کے بعد میں چپ ہو گیا. اب ریسنٹلی پھر مجھے جوش آیا اور کیا میں آپ سے عرض کروں, تو میں نے پھر یہ پاپ کہانیاں شروع کی, اور اب ہمارے کوئی 5-6 لوگوں کا حلقہ ہو گیا جو پاپ کہانی کیا ہے اس پر مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں. پاپ کہانیاں بھی امریکہ کے جاوید اختر پاشا نے بھی 2-3 پاپ کہانیاں لکھ لی ہیں. تو اس طرح سے یہ پاپ کہانی جو ہے وہ نہ تو افسانچہ ہے, نہ افسانہ ہے, نہ کہانی ہے, نہ داستان ہے, بس وہ ایسی چیز ہے جو جس طرح کے پاپ میوزک نہیں ہے. اس میں ہر طرح کے گانے ہیں, المیہ بھی ہیں, تربیہ بھی ہیں, وہ اچھل کود والے بھی ہیں, اور وہ سبھی کو پسند آتے ہیں. تو رواج ہونے کی بات ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان میں کوئی گروپ ہی نہیں تھا, اب وہ اینٹ اکھاڑو تو کئی پاپ گروپ نکل آتے ہیں. اسی طرح سے یہ اس کا رواج ہو گیا, تو اس میں سہولت ہے کہ ہر موضوع پر بڑی آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, ترسیل ہوتی ہے, پیغام کی ہوتی ہے, مدعا اور مقصد دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو آج کل میں جی پاپ کہانیاں بھی لکھ رہا ہوں, افسانے بھی لکھ رہا ہوں, اور تو میں مطمئن ہوں کہ میں قدرت کو جو کام مجھ سے لینا تھا, میں نے سماجی سیاست سے تو میں الگ رہا, سماجی طور پر, معاشرتی طور پر, تخلیقی طور پر اپنی طرف سے کوشش کر کے کچھ اچھا ہی کرنے کی میں لگا رہا ہوں.
روبرو ابھی آپ نے برطانیہ میں مقیم اردو کے افسانہ نگار جناب مقصود الہی شیخ کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 210 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے.
غالب کی غزل نمبر 210 آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس غالب کی اس غزل میں کئی خوبیاں ہیں. جس حالات کا ذکر ہے اس غزل میں اس میں کچھ تسلسل ہے, کچھ اپنی قسمت کی شکایت ہے, لیکن ایک بہت بڑی اس میں ایک پرسکون کیفیت ہے, جس کو کہتے ہیں کہ دل جو ہے ہر چیز کو آزماتا ہے لیکن پھر اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے, تم یوں کہو تو کیا کہیے. When I would tell of my condition, then you say, just state the purpose. Tell me yourself, if you talk like this, then what can I say. جیسا میں نے ذکر کیا, ایک انہوں نے پیش کی حالات کو, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کا میں کیا علاج کروں. میں جس بات پہ میں اپنے دل کا حال سناتا ہوں تو تم فوراً بڑھ کے کہتے ہو, اچھا مقصد بتاؤ کیا کیا ہے اس کا. اب جب یہ بے اتنائی ہو تو میں کس طرح سے اپنا حال دل تمہیں بتا سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں, نہ کہیو تان سے پھر تم کہ ہم ستمگر ہیں, مجھے تو خوہ ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہیے. Do not say again sarcastically, so I am a tyrant. It is my habit to say, at whatever you say, yes, indeed. وہی موضوع ہے کچھ کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے شکایت کی اور تم شاید یہ کہنے والے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ظالم ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو نہ کرو ہم سے, اس لیے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے لب سے نکلتی ہے ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو شاید اگر تم یہ کہو کہ ہم ٹائرنٹ ہیں یا ہم ظالم ہیں تو ہم یہ نہ نکل جائیں مجھ سے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. وہ نیشتر سہی پر دل میں جب اتر جاوے, نگاہ ناس کو پھر کیوں نہ آشنا کہیے. دیٹ مے ویل بی اے لینسٹ وین اٹ وڈ گو ڈاؤن ان ٹو دا ہارٹ دا کوکیٹش گلینس, وائی وڈ وی ناٹ دین کال اٹ اے فرینڈ. بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ ٹھیک ہے وہ نشتری تھا وہ, لیکن جب وہ دل میں اتر گیا, اب وہ نشتر جو ہے وہ نگاہ ناس کا نشتر ہے, جب وہ دل تک پہنچ گیا تو وہ اتنا قریب آ گیا کہ اس کو ہم آشنا یا دوستی کہہ سکتے ہیں. اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ نشتر جو جب دل میں پہنچ گیا تو اس سے جو آرام ملا وہ بھی ایک دوستی کا تقاضا تھا. دوسری بات یہ کہ جو دل سے میں چلا گیا تو وہ دل سے اتنا قریب ہو گیا کہ وہ دوست ہی ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں, نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں, وہ زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے. ناٹ اے مینس آف کمفرٹ از دا وونڈ آف دا ایرو ٹپ, اٹ از دا وونڈ آف دا سورڈ دیٹ ون شوڈ کال دی لائٹ فل. نیشتر جو تھا پہلے جب انہوں نے ذکر کیا اس کا, اب یہاں پہ پیکاں کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ جراحت جو زخم جو ہے اور تیر کا جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ اس پہ ہم ناز کر سکیں یا اس پہ خوش ہو سکیں. کہتے ہیں زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے. اب دل کشا کو دل کو بڑھانے والا, لیکن وہ زخم جو ہے تلوار کا وہ دل کو بھی کھول دے گا. تو یا تو یہ مانے ہوئے کہ وہ دل کو کھول دیتا ہے اپنے وار سے, یا دل کو خوش کر دیتا ہے زخم کی گہرائی اور گہرائی سے. جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے, جو نہ سزا کہے اس کو نہ سزا کہیے. یہاں پہ کچھ گفتگو یہ ہے کہ if someone become an enemy, don't you become an enemy of him. If someone would curse you, don't you curse back to him. کچھ نصیحت ہے, گفتگو پرانی ہے, کہنے گے کہ جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے. لیکن بات وہی ہے کہ جو رویہ لوگ آپ سے اختیار کرتے ہیں اگر وہ نازیبا ہے تو اس کو لوٹائیں نہ. کہیں حقیقت جاں کاہیے مرض لکھیے, کہیں مصیبتیں نہ سازیے دوا کہیے, ایٹ ٹائم رائٹ ڈاؤن دا ریئلٹی آف دا سول ویسٹنگ میلڈی, ایٹ ٹائمس ٹاک اباؤٹ دا ڈیفیکلٹی آف دا انفیکٹونیس آف میڈیسن. وہی بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حقیقت جو ہے اس سے روشناس کرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی لکھیں آپ کہ جو علاج ہے, جو مرض ہے وہ کیسا لا علاج ہے, اور کبھی یہ بھی بیان کریں کہ دوا جو ہے وہ کتنی ناکام ہو جاتی ہے. کبھی شکایت رنجے گراں نشیں کیجیے, کبھی حکایت صبر گریز پا کہیے, ایٹ ٹائم لیٹ اے کمپلینٹ آف گریف سیٹل ان ہیولی, ایٹ ٹائمس ٹل دا ٹھیل آف انڈیورنس ریڈی ٹو فلی. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی آپ کریں کہ جو شکایت ہے دل کی اس افسردگی کی اس کو سیٹل ہونے دیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ شکایت لپت آ جائے. پھر کہتے ہیں کہیں کبھی حکایت صبر گریز پا کہیے. پھر کہتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہو کہ ہم اپنی کہانی بھی بیان کر سکیں آپ سے جس میں صبر کے علاوہ اور کوئی تلقین نہیں ملتی. پھر کہتے ہیں رہے نہ جان تو قاتل کو خون بہا دیجئے, کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے, اف لائف وڈ ریمین نو مور دین گیو بلڈ منی ٹو دا سلیئر, اف دا ٹنگ وڈ بی کٹ دین گیو بلیسنگس ٹو دا ڈیگر. مضمون صاف ہے, جان نہ رہی رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجئے. اب جان چلی گئی چونکہ قتل جب کیا گیا تو اس کا خوب بہا جو ہے وہ اب ہم قاتل کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی. لیکن دیکھیں نزاکت کیا ہے اس شعر میں کہ جب زبان کٹ گئی تو پھر مرحبا کیسے کہہ سکتے ہیں, اور جب جان چلی گئی تو پھر خوبہا کیسے دے سکتے ہیں. یہ ہے اس شعر کی تھوڑی سی نزاکت, اور جس کو کہتے ہیں غالب کی شرارت. نہیں نگار کو الفت نہ ہو نگار تو ہے, روانیے روش و مستیے ادا کہیے, اف دا بلوڈ وڈنٹ فیل افیکشن لیٹ ہر ناٹ, شی از آفٹر آل اے بلوڈ, ٹاک اباؤٹ ہر فلوئنگ گیٹ اینڈ ہر انٹاکسیکیٹنگ اسٹائل. نگار سے مراد محبوب ہے یہاں پر. اگر محبوب کو ہم سے عشق نہیں ہے, الفت نہیں ہے تو کیا ہوا, محبوب تو ہے. روانیے رش روش و مستی ادا کہیے, چلیے اسی کی باتیں پھر شروع کر دیں. حالانکہ محبوب جو ہے اس کو الفت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے بارے میں, اس کی چال, اس کے اتوار کے بارے میں گفتگو کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اب یہاں بات یہ انہوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے محبوب کو لگاؤ نہیں ہے, لیکن یہ سوچیں کہ کم از کم ایک محبوب تو ہے جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ گہرائی میں کی ہے انہوں نے. پھر کہتے ہیں نہیں بہار کو فرصت نہ ہو بہار تو ہے, تراوت چمن و خوب یہ ہوا کہیے, اف اسپرنگ کینٹ اسٹے سو بی اٹ, ایٹ لیسٹ دیر از اے اسپرنگ, ٹاک آف دا گارڈنس فریشنیس اینڈ دا گڈنیس آف بریز. کچھ وہی موضوع تھا جو اس کے پہلے شعر میں تھا کہ محبوب کو الفت نہیں ہے تو کیا ہوا. یہی بات یہاں کی ہے کہ نہیں بہار اگر دیرپا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس بہار کے بارے میں سوچ کے کہ جب بہار آتی ہے تو کیا سما ہوتا ہے, اس کا ذکر تو بجا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. دونوں یہ شعر میں اس کے پہلے شعر میں بڑی مناسبت ہے خیالات کی. پھر جو آخری شعر ہے اس غزل کا بہت ہی خوبصورت, کہتے ہیں سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب, خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے, سن دا شپ ہیز کم اشور اینڈ ڈاکڈ غالب, مائی کمپلین ٹو گاڈ آف دا پائلٹس کرولٹی اینڈ اوپریشن. اب یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ صبر آزمائی, ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہوئے لیکن جب سفینہ کنارے پہ لگ گیا تو اب کیا شکایت کریں. اس شکایت کرنے سے وہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ تو نہیں پورے ہو سکتے. اور خدا سے, اب یہاں انہوں نے بات کی خدا اور نا خدا, یہ تھوڑی سی لفاظی استعمال ہوئی ہے یہاں پر. کہتے ہیں اب اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ, کیونکہ وہ واپس تو نہیں ہو سکتا. وہی موضوع ہے صبر کا, شکر کا. اور اس طرح سے یہ بڑی نادر اور منفرد غزل غالب کی, جس میں کئی بڑے مشہور اشعار بھی ہیں. خاص کر آخری شعر میرا پسندیدہ ہے, خدا سے کیا ستم ہو جو اور نہ خدا کہیے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 210 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔